وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد اور میرے شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے اشعار ہیں کہ یہ بھی ہجرت کا راز تکوین ہے، یہ بھی ہجرت کا راز تکوین ہے، ورنہ روزہ بھی ہوتا جوار حرم. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ تعالی نے ہجرت کا حکم فرمایا مکہ شریف سے مدینہ شریف، تو اس حکم میں میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی صحابی کو استثناء نہیں تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ہجرت بھی اس انداز سے کی کہ تلوار لہراتے ہوئے اور اعلان فرماتے ہوئے کہ عمر ہجرت کرتا ہے، اے مکے والو تمہارے ڈر سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے. اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا ہو تو عمر کا راستہ روکے. اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ہجرت کی، تمام صحابہ کو تھا حکم کہ سب کے سب ہجرت کریں. یہاں پر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ، فرمایا کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ مکہ شریف کا ثواب جو ہے وہ 100,000 کا ہے. ایک ثواب 100,000 کا ہے، ایک اچھے عمل کا اجر، اور مدینہ شریف کا 10,000 کا ہے، اور وہ فی روایت 50,000 کا ہے. ایک روایت میں 50,000 ہے، ایک روایت میں 10,000 ہے. کسی صحابی نے کبھی یہ نہیں کہا اس وقت میں کہ آپ ہمیں 100,000 کا ثواب اور اجر چھڑوا کر 50,000 کا ثواب دلوا رہے. اس پر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس سے یہ پتا چلا کہ اسلام جو ہے وہ بنیوں کا مذہب نہیں ہے، حساب بھائی کھاتے کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام نام ہے اللہ تعالی کے حکم پر جان دینے کا. اللہ تعالی کے حکم کے خاطر سے اب اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس حکم کی تعمیل کرنا، یہ اسلام کا مزاج ہے. اور آپ سوچیے اگر کوئی صحابی، حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی صحابی اس وقت مکہ شریف سے لپٹے اور چپٹے رہتے اور یہ کہتے کہ نہیں ہم 100,000 کا ثواب لیں گے، اور مدینہ شریف کا 50,000 کا ثواب نہیں لیں گے بلکہ مکہ شریف کا 100,000 کا ثواب لیں گے، ان کو اللہ ملتا؟ اس لیے جو حضرت مارے ہیں کہ سامنے بیٹھ جائیں، سامنے دیکھیں، آپ کے لیے نیا پنکھا لگایا ہے تاکہ ہوا بھی آتی رہے، اور ہم آپ کے اتنی دور سے جب ملاقات کے لیے آئے تو سامنے کو دیکھتے بھی رہے. تو جب ہجرت کا حکم ہوا مکہ شریف سے مدینہ شریف, تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ 100,000 کا ثواب یہاں پر اور وہاں 50,000 کا ثواب, بلکہ سب نے اس حکم پر لبیک کہا اور سب نے ہجرت کی, تمام صحابہ نے. تو حضرت نے کتنی پیاری بات سمجھائی, فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا یہ مزاج اسلام ہے, اور ذوق عبادت اسی کو کہتے ہیں. وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی جائے. جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں ثواب کم ہے یا زیادہ, حکم کو دیکھا جاتا ہے. لہذا جس وقت ہجرت کا حکم ہوا کسی صحابی نے نہیں کہا, کیونکہ سب ذوق نبوت میں ڈھل چکے تھے, مزاج نبوت میں اتر چکے تھے, اس لیے سب کے سب نے ہجرت کی. اور ایک بات اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمائی, فرمایا کہ دیکھو اگر اس وقت کوئی صحابی ہجرت کا حکم ہوتا اور کوئی صحابی یہ کہتے نہیں میں تو 100,000 کا ثواب لوں گا, بنیوں والا اسٹائل 100,000 کا ثواب لوں گا, اور کعبہ شریف سے چپٹے رہتے, فرمایا ان کو اللہ ملتا نہیں. اس سے پتا چلا کہ اللہ صرف کعبہ شریف سے نہیں ملے گا بلکہ ان کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. یعنی جہاں میرے نبی جائیں اے صحابہ تم سب کے سب وہاں جاؤ, اگر تم اس وقت کعبہ شریف سے چپٹے رہتے تو اللہ نہ ملتا. لہذا کعبہ شریف جس میں 360 بت تھے, ان بتوں کو کعبہ شریف نے نہیں نکالا. کعبہ شریف کی بہت عظمت ہے لیکن کعبہ شریف سے بتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے نکالا. فرمایا اسی طرح آج بھی جو ہمارے دل میں بت گھسے ہوئے ہیں, غیر اللہ ہمارے دلوں کے اندر ہیں, یہ صرف عبادت سے نہیں نکلیں گے جب تک کسی اللہ والے کی صحبت میں اپنی اصلاح کی نیت سے, جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہیں کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس جائیں گے تو ہمارے کاروبار چلنے لگے گا, ہمارے چولہے جلنے لگیں گے اور ہماری فیکٹری چلنے لگے گی, اس مقصد کے لیے نہیں, بلکہ دل اللہ تعالی کی محبت میں جلنے لگے اس کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے دیکھیے صحابہ کو کیسے اللہ ملے, کہ آج پوری کائنات مل کر ایک ادنا صحابی کے برابر تو کیا, بلکہ فرمایا کہ وہ صحابی ان کا وہ گھوڑا جو جہاد کے میدان میں اس گھوڑے کی ٹاپ سے جو دھول اڑ کر اس کی ناک میں چلی جاتی ہے, اس ناک کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ, وہ مقام ملا صحابہ کو. تو ہجرت کا حکم ہوا, ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی نا, اب وہ جو میں نے شعر پڑھا تھا یہ بھی ہجرت کا ایک راز تکوین ہے, یہ بھی ہجرت کا ایک راز تکوین ہے, ورنہ روزہ بھی ہوتا جیوار حرم. کہ اگر ہجرت کا حکم نہ ہو تو اللہ تعالی کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی فرشتے کو بھیج دیتے, کیسے کیسے فرشتے ہیں, ملک الجبال بھی ہیں. جب طائف کے میدان میں, طائف کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت بہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت کا کیا حال تھا؟ فرمایا کیا, فرمایا کہ کیا حال ہے ایسی قوموں کا جو اپنے نبیوں کا خون بہاتی ہے. جو اپنے نبیوں کا خون بہاتی. لیکن اس وقت میں ملک الجبال حاضر ہوئے, یعنی پہاڑوں کے فرشتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگر آپ حکم فرمائیں تو یہ طائف کی جو وادی جو پہاڑوں کے درمیان ہے ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں. تو کیا فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ شاید ان کی نسلوں میں سے یا ان کے لوگ اس دعوت توحید کو, دعوت رسالت کو قبول کریں گے, اور آپ نے منع فرمایا. لہذا اسی قوم میں سے ایک شخص محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ بھی ہیں, ثقفی ہیں, قبیلہ بنو ثقیف وہاں آباد تھا, اور وہ ثقفی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے پہلے شخص جو اسلاف میں سے آئے انہیں کو بھیج دیا سندھ میں, اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم رام چندر اور رام رام کرنے سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی, اور اللہ اکبر کے نعرے اور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت عظیمہ ہماری جانوں کو نصیب فرمائی الحمدللہ. تو فرمایا کہ لیکن جو نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت فرمائی, اس ہجرت کا ایک راز کو فرماتے اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا. اب وہ کیا راز ہے سنیے, یہ بھی ہجرت کا ایک راز تکوین ہے, یہ بھی ہجرت کا ایک راز تکوین ہے, ورنہ روزہ بھی ہوتا جیوار حرم. قلب عاشق کے دو ٹکڑے ہوتے یہاں, قلب عاشق کے دو ٹکڑے ہوتے یہاں, درمیان حرم روزہ محترم. قلب عاشق کے دو ٹکڑے ہوتے یہاں, درمیان حرم روزہ محترم. جا کے طیبہ میں دو, جا کے طیبہ میں دو, سبز گنبد پہ جا. سبحان اللہ, الفاظ دیکھیے آپ, جا کے طیبہ میں دو, سبز گنبد پہ جا, اور کعبے میں ہو جاؤ فدائے حرم, اور کعبے میں ہو جاؤ فدائے حرم. کیا مطلب کہ اگر اللہ تعالی کے لیے کیا مشکل تھا, جیسے میں نے عرض کیا میرے شیخ کی بات, کہ اللہ تعالی کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتے, سارے کفار و مشرکین زمین میں پڑے ہوئے ہوتے, الٹے لٹکا کے چترال ہو رہی ہوتی. لیکن فرمایا کہ اس میں ایک راز یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف میں ہی رہتے تو آپ کا روزہ محترم بھی وہی بنتا. اب اللہ تعالیٰ نے فاصلہ فرما دیا, 450 کلومیٹر تقریباً, 400 سے زیادہ, ایک فاصلہ فرما دیا کہ مکہ شریف میں کعبہ محترم اور مدینہ شریف میں روضہ مبارک سبز گنبد کی نعمت. تو فرمایا کیا نتیجہ یہ ہوتا, اگر طواف کرتا تو روضہ پاک یاد آتا, اور روضہ پاک پہ حاضری دیتا تو کعبہ شریف یاد آتا. اسی کو فرمایا کہ قلب عاشق کے دو ٹکڑے ہوتے یہاں, قلب عاشق کے دو ٹکڑے ہوتے یہاں, درمیان حرم روضہ محترم. الفاظ دیکھیے کیسے عجیب ہے کہ حرم اور روضہ محترم کے درمیان میں عاشق کے قلب کے دو ٹکڑے ہو جاتے. اب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے, نتیجہ یہ ہوا, کیا ہوا, اب عاشق کو سہولت ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی, جا کے طیبہ میں دو, سبز گنبد پہ جا, فدا ہو جاؤ. صلاۃ و سلام پڑھا, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. سلام پڑا تھک گئے اب آ گئے مسجد میں بیٹھے ہیں سبز گنبد کی زیارت کر رہے ہیں. درود شریف پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں تو سبز گنبد پہ نظر پڑی قلب کی حالت عجیب ہوگی. ویسے تو وہ مسجد ہی کیا حال کچھ اور ہے لیکن سبز گنبد پہ پڑے نظر پڑی اور بس اب وہ کہہ رہا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ اکبر کہہ کے اب نماز شروع کر رہا ہے. تو کیا عالم ہوا کیسا مدینہ شریف میں رہے سبز گنبد پہ فدا رہے اور جا کے طیبہ میں دو سبز گنبد پہ جا اور کعبے میں ہو جاؤ فدا حرم. اب مکہ شریف آ گئے کعبے شریف کو دیکھتے رہو اور تاکہ عاشق کے دل کے دو ٹکڑے نہ ہو. سبحان اللہ کیسا پیارا مضمون ہے نا. سبحان اللہ. لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کو فتح فرمایا اس وقت صحابہ کو خیال ہوا انصار صحابہ کو کہ اب نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا وطن فتح ہو گیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن میں رہیں گے. مکہ شریف ہر وقت آپ کی زیارت سے منور ہوں گے. مکے والوں کو ہر وقت زیارت ہوگی اور مدینے والوں کو گاہ گاہ یعنی کبھی کبھی. اپنے اس محبت بھرے احساس کو صحابہ کو اس چیز سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی ہوگی اس سے غم تھا. یہ اس احساس غم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب مکہ شریف فتح ہو گیا آپ مکہ شریف میں سکونت فرمائیں گے اور مکہ شریف ہر وقت آپ کی زیارت سے منور ہوں گے ہر وقت آپ کی زیارت کریں گے اور مدینہ شریف والوں کو گاہ گاہ آپ کی زیارت ملے گی. تب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرے شیخ یہ بات سنایا کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا مدینہ شریف والوں سن لو میں نے اللہ تعالی کے حکم سے ہجرت کی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اب میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے. یہ سن کر صحابہ اتنا روئے کہ ان کے آنسو نکل کر داڑھی سے ہوتے ہوئے زمین پہ گر رہے تھے کہ مدینہ شریف والوں کی وہ وفاداری کہ جس وقت مکہ شریف کے مشرکین اور کفار آپ کی جان کے درپے تھے جان لینے پہ کہ تلے ہوئے تھے یہاں تک کہ ان کو اتنا بھی چین نہیں آیا تو مدینہ شریف تک تعاقب کیا اور بعد میں بھی جنگ کرنے کے لیے پہنچ گئے. ان کو چین نہیں تھا لیکن اس وقت میں مدینہ شریف والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کے لیے اپنے قلب و جان کو اور اپنے سر و چشم کو فرش راہ کیا اور اپنے جان اپنی مال اپنی آبرو سب کچھ حوالے کر دی. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی خاطر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سینہ سامنے رکھ کر ان کفار و مشرکین کا مقابلہ کیا ایسی وفاداری کا ثبوت دیا. سبحان اللہ. کیا عالم یہ تھا کہ انصار کے کتنے صحابہ شہید ہوئے غزوہ بدر کے موقع پر پھر غزوہ احد میں تو کتنے لیکن ان انصار مائیں اور عورتوں کا یہ حال تھا کہ وہ یہ پوچھتی تھی کہ بتاتا تمہارا شوہر، تمہارا باپ، تمہارا بھائی وہ شہید ہو گیا، کہا یہ چھوڑو، یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ایسا حال، ایسی فداکاری، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، حضرت کا شعر ہے، فرماتے ہیں وفاداریوں پر صحابہ کی اختر، وفاداریوں پر صحابہ کی اختر، ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ۔ وفاداریوں پر صحابہ کی اختر، ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں یہ ذوق شریعت اور مزاج شریعت اور ذوق وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر جان دینا اور جی جان سے شریعت و سنت پر عمل کرنا، کہ جان نہیں داڑھی گال دے دے۔ بھائی مرد اور عورت کا کچھ فرق بھی تو ہونا چاہیے نا، اس لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس زمانے کے علماء یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں، پورے پہلے زمانے میں کوئی مرد داڑھی نہیں کاٹتا تھا سوائے دو لوگوں کے، کسی سب مرد کے داڑھی ہوتی تھی سوائے دو کے، یا عورتوں کے کہ ان کی نکلتی نہیں تھی، یا فرماتے ہیں کہ مخنث الرجال کے، یعنی مخنث کس کو کہتے ہیں؟ ایک میل ہوتا ہے مذکر، ایک وہ فیمیل ہوتا ہے مؤنث، یعنی ایک میل ہوتا ہے نر، ایک فیمیل ہوتی ہے مادہ، اور ایک ای میل ہوتی ہے۔ جو میل اور فیمیل کے درمیان سے فرماتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضری دیں، اللہ تعالیٰ میں سعادت نصیب فرمائے کہ مدینہ شریف جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، اگر چہرے پر داڑھی نہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ کتنا دکھ ہوگا آپ کو۔ اور وہ صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی تشریف فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی تشریف فرمائے، پھر جنت البقیع، پھر غزوہ احد کے شہداء احد، ان صحابہ نے کیسے اپنی جانیں کٹوائیں، گردنیں کٹوائیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، آپ کو کیا پیش آئی تھی؟ سگے چچا کیا پیش آئی تھی کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگزمپشن کروا لیتے کہ مجھے تو آپ ایگزمپٹ کیجئے جہاد سے، لیکن نہیں، کیسی محبت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اللہ پر فدائی کاری کا اور دین اسلام کا کیا ذوق اور کیا ذوق وفاداری کہ آپ بھی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم صرف گال بھی نہیں دے سکتے کہ جی وقت آئے گا تو جان دیں گے، تو وقت آئے گا تو جان دیں گے یہ بہت اچھا ذوق ہے، لیکن ابھی وقت آ گیا ہے گال دے دے۔ اور اگر معاشرہ خوش نہ بھی ہو، زمانہ خوش نہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ تو خوش ہوں گے نا، معاشرہ رزق دیتا ہے، زمانہ رزق دیتا ہے۔ جب ہم پر رزق کی تنگی آتی ہے، بولے کسی خاندان والے کو کہ تم ہمیں ہر مہینے 15,000 روپے دے دیا کرو، تو بیچارے اتنے رونے روئے گا کہ کہے گا یار تو گھبرا مت، تیرے لیے میں زکات جمع کر کے دوں گا، اتنے رونے روئے گا، حالانکہ الحمدللہ راحت میں ہوگا لیکن الحمدللہ نہیں بولے گا، اتنے رونے روئے گا کہ یار یہ پیسے نہ مانگ لے، تو کہے گا یار تو گھبرا مت، میں مولوی صاحب سے رابطہ کرتا ہوں، ان سے زکات مانگنا سیکھوں گا، تیرے لیے میں زکات جمع کروں گا۔ تو میرے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ یہ ذوق وفاداری اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے. آج ہمارے صبح ایک دوست آئے تھے تو انہوں نے کچھ ایک بات پوچھی مجھ سے، کہنے لگے کہ چلو اس کا تکرار کرتا ہوں. کچھ ضروری ماشاءاللہ اچھے سوالات تھے اور اچھے، یعنی اپنی بیچارے اپنی دینی ذوق کے لیے پوچھ رہے تھے. ایک بات تو یہ پوچھی، کہنے لگے کہ رمضان شریف جب ہوتا ہے تو ہم صحیح رستے پر ہوتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، نیک اعمال کی طرف رغبت بھی ہوتی ہے اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں، اور جب رمضان شریف رخصت ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے نیک اعمال رخصت ہو جاتے ہیں. اور وہ بات نہیں رہتی، کہنے لگے پھر ہم شیطانی رستے پہ آ جاتے ہیں، اور شیطانیت میں پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس کا حاصل یہی کہ سارا سال یہی چلتا رہتا ہے، کبھی نیک کام کبھی برے کام، کبھی اچھے کام کبھی برے کام، یہی چلتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب عطا فرمایا وہ یہ کہ بات یہی ہے کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. کہ بات یہ ہے کہ یہ تو چلے گا، انسان یہ چاہے کہ ہر وقت میرا قلب ایسا حاضر رہے کہ بس شیطان کو میں ٹھڈا ماروں وہ وہاں جا کے گرے، اور نفس میرا ہر وقت دبا رہے، ایسا نہیں ہوتا، اور ایسا نہ ہوتا ہے نہ ہوگا. اور اس میں اور حکمتوں سے میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کا اس سے دماغ معتدل رہتا ہے، یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ انسان کا اس سے دماغ معتدل رہتا ہے. کیوں؟ انسان ہر وقت اگر عبادت کرے نا تو اس کی چالی بدل جاتی ہے، اس سے بھی اچھا خاصا دماغ خراب ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا رمضان شریف گزرتا ہے، ہر آدمی دیکھو میں نے اتنے قرآن پاک پڑھے اور میں نے اتنی تراویح پڑھی اور حج اور عمرہ کر کے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم پر احسان کر کے آ رہے ہیں. کیا وہ حاجی کی دعوت بھی کرو، حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے، زدۃ المناسک کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حاجی کو چاہیے وہی بات بھی دعوت کرے. کہ جب وہ اپنے وطن میں آئے تو حاجی کو چاہیے وہ دعوت کرے، لیکن مانگنا مت کیونکہ سب سے پہلے میں پکڑا جاؤں گا. یعنی مطلب اسے یہ، اس میں یہ بات لکھی، کیا عجیب بات ہے. دیکھیے علماء کہ اللہ اوپر فرماتے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حاجی صدقہ بھی کرے، کیونکہ صدقہ کرنے سے ایک تو اعمال کی قبولیت بھی ملتی ہے اور صدقہ کرنے سے تطہیر اور تزکیہ بھی ملتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنی حیثیت کے موافق اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بلا کر ان کی دعوت بھی کرے. اور یہاں حاجی انتظار کر رہا ہوتا ہے مجھے فلاں بھی بلا فلاں بھی بلا. اس لیے اگر اصلاح نہ ہو تو عبادت کر کے ہمارا دماغ ہی خراب ہوتا ہے، کیونکہ عبادت کرتے ہیں اور ہم اپنے کو پتہ نہیں، جس دن تہجد میں آنکھ کھل جائے اس دن کوئی اگر غلطی سے پوچھ لے آج آپ کی آنکھ کچھ میں کچھ سرخی نظر آ رہی ہے، کہاں بس اللہ کی توفیق سے آج اللہ تعالیٰ نے تہجد میں اٹھایا تھا، بہت رو رو کے دعا مانگی، تمہارے لیے بھی مانگی. حالانکہ تہجد میں جب اٹھے تو اس کا ادب یہ ہے کہ جب تہجد میں اٹھے تو اتنی آہستگی سے اٹھے کہ نیند کرنے والوں کی نیند میں خلل نہ ہو. اپنی عبادت نماز آرام سے پڑھیں. یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے ایسی خاموشی سے تہجد کے لیے, اور فرماتی کہ میں اتنا چھوٹا کمرہ تھا کہ میں آرام کر رہی ہوتی تھی, اتنی جگہ نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر سکے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تشریف لے جاتے تھے تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے, میں اپنے پاؤں سکیڑ لیتی تھی, تب آپ سجدہ فرماتے تھے. آپ دیکھیے, آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ تھی, عالمہ تھی, مفتیہ تھی, محدثہ تھی. اللہ تعالی نے علمی ایک مقام عطا فرمایا, تقریباً 2200 روایات آپ سے نقل کی جاتی ہیں, بڑے بڑے صحابہ آپ کے شاگرد تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جو آپ کے شاگرد تھے. اللہ اکبر, ان میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے بھانجے بھی ہیں, سگے بھانجے, ان کی بہن کے بیٹے, دادا ان کے محرم تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی نہیں اٹھا رہے, اتنی خاموشی سے. اور یہاں حال کیا ہوتا ہے, تہجد کے لیے اٹھے, پہلے تو اپنی ناک اتنی زور سے کھڑکائی کہ دوسرے محلے تک آواز جائے, اور رات کی بوٹیوں کو اتارنے کے لیے ایسی آواز نکالی کہ قبر سے مردے کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد بیت الخلا کا دروازہ دھن مارا, وہاں جا کے کلیا کرنے میں پیٹ سے بھی سارا مال نکالا, اتنا شور مچا کر. پھر اس کے بعد سارا دن مخلوق خدا کی شامت آئی ہے کہ ان کو پتا چلے کہ ہم نے آج تہجد پڑھی ہے. یاد رکھیے گا, عبادت کے بارے میں شریعت کا ذوق ہے, عبادت کو چھپاؤ. صاحب زبدۃ المناسک حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی رشید مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, اس کی کتاب ہے زبدۃ المناسک. حضرت نے فرمایا کہ حاجی کو چاہیے کہ اپنے حج اور عمرے کو چھپائے. کیا مطلب, یعنی کوئی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے کتنے حج کیے اور میں نے کتنے عمرے کیے, یہ بتانا ہی نہیں چاہیے. اور یہ ذوق ہمارے اسلاف کا تھا. آج آپ ماشاءاللہ کسی حاجی سے پوچھ لیں کتنے عمرے کیے, کہا گیا تو 15 بار ہوں لیکن عمرے جو ہے 46 کیے. حج بھی بتائیں گے. اور یہ وہ بات ہے, عبادت کے اندر چھپانا عبادت کو, یہ بھی عبادت کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اللہ اکبر. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرمایا یہ ذوق اس لیے کہ پتہ نہیں عبادت قبول بھی ہے کہ نہیں, اس لیے عبادت کو چھپانا یہ اسلاف کا ذوق تھا, اور ہمارے اکابر کا, ہمارے بزرگوں کا اب بھی یہی ذوق ہے. اور تربیت سے یہ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ بتائے نہیں. تو میرے پیارے دوستو, یہ جو ذوق ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان پر جب کبھی گناہ کی کیفیت آتی ہے نا, تو اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے. وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل ٹوٹتا ہے اور اس کے اندر عاجزی آتی ہے. وہ جو عبادت کر کے ایسے دھندناتا ہوا گھوم رہا ہوتا نا, اب وہ کہتا ہے کہ یار میں کتنا نالائق ہوں, اور اپنے آپ کو کتنا کوستا ہے کہ میں بڑے عبادت گزار بنتا تھا, کیسے وہ کر رہا تھا, یہ میری عبادت کا حال ہے کہ کہاں میں پڑا ہوا ہوں. ارے سفر جان کیوں سو رہا ہے؟ کیا حال ہے؟ لہذا انسان جب عبادت کرتا ہے اس لیے کبھی کبھی ایسی حالت بھی ہوتی ہے اس وقت، اس سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو یہ وہ جو عبادت کر کے اس کے اندر جب تربیت نہ ہو تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے عبادت کر کے اپنے کو بڑا باکمال سمجھتا ہے، اور جب تربیت ہو جاتی ہے تو پھر کہتا ہے یار میں کیا باکمال ہوں. یہ بند کر دیئے کیا؟ ہاں یہ بند مت کرنا کیونکہ اندر آواز جاتی ہے، تو یہ بھی فائدہ. پھر میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ انسان کو جو ترقی ہوتی ہے نا، اگر انسان ایک جیسا کام کرتا رہے، کہتے ہیں یکسانیت، ایک روٹین ورک ہو، ایک روٹین شیڈول ہو، تو ایسے لوگوں کو ڈپریشن کا مرض ہو جاتا ہے. یکسانیت آ جاتی ہے، پھر ایسے لوگ جن کو روٹین شیڈول بن جائے نا، جب بس ایک ایک چیز، بس ہر چیز وقت پہ یہ وقت پہ یہ، بالکل جیسے مشینی، بالکل مشین لائف، تو اس سے طبیعت کے اندر یکسانیت جو آ جاتی ہے تو اس سے ڈپریشن کا مرض ہوتا ہے، اور اس سے پھر ترقی رک جاتی ہے. دنیا کا بھی یہی مزاج ہے، صحیح کہہ رہا ہوں نا، حالات بدلتے رہتے ہیں تو دنیا کا یہ مزاج ہے، دین میں بھی یہی حال ہے. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت کبھی تو بڑی عبادت کرتا ہوں اور کبھی بالکل شیطان کا باپ بن جاتا ہوں، اور اتنا گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے کہ بس ہر گناہ کروں، اور کبھی ایسی عبادت کہ بس یہ ذکر بھی کروں، تلاوت بھی کروں، نماز بھی پڑھوں، دعائیں مانگوں، روؤں میں، اور نیک کام میں مال بھی خرچ کروں، اور کبھی بالکل الٹ کہ بس کچھ نہیں کرنا، بس گناہ، یہ بھی گناہ، وہ بھی گناہ، یہ بھی بد نظری بھی کروں، برا کام بھی کروں، یہ بھی، ایسے تقاضے ہوتے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ مجدد تھے، حکیم تھے، فرمایا ارے میاں یہ جو قلب کی حالت بدلتی رہتی ہے نا، یہ بھی مفید ہے، یہ بھی مفید ہے. فرمایا دیکھو انقلاب قلبی سے تو ہے، بدلنے سے، دل کے معنی ہی بدلنے کے، دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، اور اس حالت کے بدلنے سے ترقی ہوتی ہے. کیونکہ اگر دل کی حالت ایک جیسی رہے گی تو نتیجہ یہ ہوگا، وہی ڈپریشن کا مرض ہو جائے گا، اور یکسانیت پیدا ہو جائے گی، اور ترقی ختم ہو جائے گی. اور اگر دل کی حالت بدلتی رہے گی تو پھر انسان ہر وقت چوکنا رہے گا، اور اس سے اس کے ترقی ہوگی. کیسے؟ عبادت کرے گا، کبھی عبادت کرے گا، کبھی اس کے دل میں گناہ کے تقاضے پیدا ہوں گے تو اللہ سے روئے گا، گڑ گڑائے گا کہ اللہ کیا حال ہے، ابھی یہ جمعہ گزرا، ابھی میرے قلب کی حالت یہ تھی، ابھی رمضان شریف گزرا، کیسے میں عبادت بھی کر رہا ہوں، نیک اعمال بھی کر رہا ہوں، لیکن اب یہ وقت آ گیا کہ نہ عبادت کو میرا دل چاہ رہا ہے، نہ کسی نیک عمل کو دل چاہ رہا ہے، نہ رونے کو دل چاہ رہا ہے، تو اس اپنے نہ رونے پر روئے گا، اپنے نہ رونے پر روئے گا، اس سے بھی ترقی ہوگی میرے دوستوں. لہذا اس سے بھی فائدہ اور ترقی ہوتی ہے. تو ان صاحب نے ایک سوال اور یہ پوچھا تھا، کہنے لگے تھے کہ ایسا ہو جائے کہ ہم رمضان اور غیر رمضان ایک جیسا گزارے. میں نے کہا یہی ہے استقامت، یعنی نا، میں نے کہا اس کے لیے ایک کام اور یہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ کمپیوٹر فیلڈ کے آدمی تھے، انہوں نے کہا دیکھو قاعدہ یہ ہوتا ہے، کمپیوٹر کی فیلڈ ہو یا فوج ہو یا کوئی آفس ہو، ہر جگہ کسی کام کرنے کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، یعنی اصول و ضوابط ہوتے ہیں. اگر اس کام کو اس کے اصول اور ضوابط سے کیا جائے گا تو فائدہ اور نفع پہنچے گا، اگر اس کام کو اس کے اصول و ضوابط اور اس کے پروٹوکولز کو فالو نہیں کیا جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نفع کے بجائے نقصان ہوگا. کافی دن بعد ملاقات ہو رہی، میں نے کہا اسی طرح سے یاد رکھیے، شریعت کے بھی کچھ عبادت کے پروٹوکولز ہیں، اگر ان عبادت کے پروٹوکولز کو ہم فالو کریں گے تو نفع اور فائدہ ہوگا، اور اگر عبادت کے پروٹوکولز کو فالو نہیں کیا، اس کی پیروی نہیں کی، تو نفع کے بجائے نقصان ہوگا. اور وہ عبادت کے پروٹوکولز کیا ہیں؟ وہ ہے شریعت و سنت کے مطابق عبادت کرنا، کہ جو کام کیا جائے وہ شریعت اور سنت کے مطابق کیا جائے. اب آپ بتائیے، اگر ہم نے عبادت اپنی مرضی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا، تو جب ہمارا رابطہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، پھر کیا بچا؟ ہماری عبادت کیا عبادت رہی؟ اس لیے عبادت بھی کی جائے تو عبادت سے فائدہ اور نفع اس وقت ہوتا ہے جب وہ عبادت شریعت و سنت کے مطابق کی جائے. اور وہی چیز سیکھنے کے لیے صحبت علماء ہے، علماء سے مسائل پوچھے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تاکہ وہ بات دل میں اتر جائے. ابھی ہمارا جو معلوم ہے وہ معمول بن جائے، کیونکہ جہاں شریعت و سنت کے مطابق ظاہری عمل ہونا چاہیے وہیں دل میں اللہ تعالی کی محبت اور قرب اور تعلق کی کیفیات بھی ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے عبادت کرے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ عبادت کرنے کے بعد ہمارے اندر عاجزی آنی چاہیے، ایسی حالت نہ ہو کہ عبادت کر کے سب کو بتاتے پھر رہے ہیں، یار میرا سرگنجا نہیں دیکھ رہے، میں عمرہ کر کے آیا ہوں. میں نے کہا اس سے پھر وہ لوگ جن کی کھوپڑی فارغ البال ہو گئی وہ تو دائمی حاجی بن گئے. اس لیے مسئلہ ہے، اس لیے مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کے سر کے بال ہی نہیں ہے، اب وہ اس سے کیسے فارغ ہوگا عمرے سے، کیونکہ اس نے طواف کر لیا، اس نے سعی کر لی، اب احرام اتارنا ہے، اب کیسے فارغ ہوگا؟ تو یہ شریعت کا، سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں کچھ نہیں کرے، سر پہ بال نہیں کوئی بات نہیں، ویسے ہی اس طرح چلا لے، سر پہ اس طرح چلا دے اس کا کام ہو گیا. سبحان اللہ. اب رہی بات کہ یہ جو حالت ہماری بدلتی رہتی ہے، یعنی گویا ہمیں استقامت حاصل نہیں ہے، تو اس استقامت کے لیے میں اپنے شیخ کی بات ان کو ایک سمجھائی. نے کہا دیکھو پودا جب لگایا جاتا ہے نا، تو اس پودے کو سیدھا کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک ڈنڈا باندھتے ہیں، بالکل سات ڈنڈا ہوتا ہے، ایسے ڈنڈے کو ساتھ باندھ کر ڈنڈے کو قریب گاڑ کر اور آپس میں رسی باندھ دیتے ہیں تاکہ کبھی اگر ہوا چلے تو وہ جو ڈنڈا ہے اس کو ڈنڈا دے کے رکھے. یہ بھی محاورہ ہے نا، یعنی اس کو کہ خبردار ادھر ادھر مت جانا. لیکن وہ جو ڈنڈا ہے، وہ جو ڈنڈا ساتھ گاڑا جاتا ہے، اس میں ایک تو کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈنڈا قریب ہوتا ہے، ایسا نہیں پودا ادھر ہے ڈنڈا وہاں باندھو. وہ کہا نہیں، وائی فائی سے جو ہے اس کو فیض پہنچاتے رہیں گے، بلوٹوتھ سے ٹرانسفر کرتے رہیں گے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بالکل ساتھ ہوتا ہے. اور پھر دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ رسی باندھ دیتے ہیں. اس پر یاد آیا کہ یہاں جو ادھر نیم کا درخت لگا ہوا ہے، پہلے یہاں پر پہلے بھی لگایا تھا، یہ 2008 میں جو کراچی میں بہت طوفانی قسم کی بارش جس میں آندھی بھی آئی تھی اور پورے شہر کے پرانے پرانے درخت کیسے اکھڑ کے باہر آ گئے تھے، بلکہ ہمارے ایک دوست کے سسر صاحب بیچارے، اسی میں ان کا انتقال بھی ہوا تھا، گاڑی میں جا رہے تھے، ایک درخت پرانا درخت تھا وہ گر گیا گاڑی پہ، اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت پہ حساب فرمائے. اور بڑے بڑے ہولڈنگز، یہ جو سائن بورڈ بڑے بڑے، وہ سب گر گئے تھے اکثر. تو یہ جو ہمارے یہاں درخت لگا ہوا تھا وہ بھی نیم کا درخت تھا، تو ہمارے ایک دوست ہیں، اب وہ آندھی ایسی تھی کہ درخت یوں جائے اور ایسے جائے، دائیں بائیں ایسے، بالکل اتنی تیز، بڑے بڑے درخت، پرانے پرانے درختوں کا شہر میں یہی حال تھا. تو انہوں نے کیا کہ آپ دیکھو کیا چیز ہوتی ہے، محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے، اب ان کو پتا تھا میں درختوں کو بڑے محبت سے لگاتا ہوں, تو اس نے کیا کیا, وہ درخت جو تھا اس کو ایسے پکڑ لیا. لیکن ماشاءاللہ وہ ہوا اتنی تیز تھی اور ایسی آندھی تھی کہ بیچارے کی اپنی محبت, اس کا ایک انداز کہ اس نے اتنی محبت سے اس کو پکڑا کہ میں اس درخت کو بچا لوں کسی طرح سے. لیکن بہرحال آندھی اتنی تیز تھی وہ درخت اکھڑ گیا. تو پتا یہ چلا کہ وہ جو ڈنڈا ہو وہ ڈنڈا اتنا مضبوط ہو کہ اس کے اندر دو صفات ہو. ایک صفت تو یہ ہو کہ وہ خود اپنے آپ کو سنبھال سکے, کیونکہ آندھی آئی پتا چلا جس ڈنڈے پر سارا گیا تھا وہ ڈنڈا ہی گیا. نمبر دو یہ کہ وہ ڈنڈا اس درخت کے بوجھ کو برداشت کر سکے. صحیح ہے نا جناب, یعنی خود کو بھی سنبھالے اور اس درخت کو بھی سنبھالے. تو اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ استقامت کے لیے اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت ہے, اہل استقامت کی صحبت چاہیے. اور اہل استقامت کیسے ہونے چاہیے, یہی دو صفات اس میں بھی ہوں. نمبر ایک یہ کہ خود بھی مستقیم ہوں, یعنی خود بھی دین پر قائم رہیں, اور ساتھ میں اپنے دوست کو بھی اپنے ساتھ والوں کو بھی دین پر قائم رکھ سکیں. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پتا چلا خود بھی کسی ماڈل گھر کے ساتھ گھوم رہے, پھر اب دوسروں کو کہہ رہے ہیں یار بدنظری مت کرو. ایسا نہیں, خود بھی قائم ہو. استقامت اسی کو کہتے ہیں, یعنی جس کی صحبت اختیار کرے اس کی استقامت بھی دیکھے کہ یہ بھی شخص مستقیم ہے کہ نہیں ہے. اور اگر ایسا اہل استقامت مل جائے تو پھر اس اہل استقامت اس مستقیم شخص کی صحبت میں کیسے رہے, دو طرح سے. نمبر ایک یہ کہ قربت ہو. اب ایسا نہیں کہ یہ کراچی میں بیٹھا ہے, وہ چونکہ دبئی میں ہمارے دوست رہتے جنہوں نے پوچھا تھا, میں نے ان کو سمجھا, ایسا نہیں کہ یہ تو کراچی میں اور خود دبئی میں ہو. میں نے کہا یار ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. چلو میں نے کہا کہ آج کل جو ہے وہ ذرا ایک نکاح کا چلا کہ آن لائن نکاح, کھینچ کھانچ کے میں نے کہا تم مولوی سے آن لائن نکاح کروا لو گے, لیکن آن لائن بچے تو نہیں پیدا ہوں گے نا, اس کے لیے تو ان لائن آنا ہونا. کہ آپ رہے دبئی میں اور کیا, نہیں گھبراؤ مت. بیوی نے کہا بھائی آ جاؤ, کیا گھبراؤ مت, میں واٹس ایپ بھیج رہا ہوں اور تم سے آئی ایم او پہ بات کروں گا, بے فکر رہو, انشاءاللہ ورچوئل بیبیز ملیں گی. کہتے ہیں نا آج کل ورچوئل شاپنگ, آن لائن کا جو ہے یہ ایک ذرا ٹیکنیکل نام ہے ورچوئل. تو کہا کوئی بات نہیں, ورچوئل بیبیز ملیں گی. تو یاد رکھیے اسی طریقے سے اللہ والوں کی صحبت میں آ کر بیٹھے, قربت ہو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے کہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. دادا جب انسان یہ جو اللہ والوں کے دل میں اللہ تعالی کی محبت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والوں کے اندر بھی وہ چیز منتقل ہوتی ہے. اور جب کوئی ایسے حالات آتے ہیں, واقعات ہوتے ہیں جس کا اثر ہوتا ہے, تو میرے پیارے دوستو وہ اہل استقامت کی یہی شان ہوتی ہے کہ سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. میں اکثر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں, ہمارے بزرگ بھی سناتے ہیں کہ ایک محدث گزر ہیں, اس زمانے میں جو بغداد کے تھے, اس زمانے میں جو وہاں بادشاہ تھا وہ بہت ہی ظالم تھا, ہر وقت ننگی تلوار لے کے گھومتا تھا, جہاں کسی نے مزاج کے خلاف کوئی بات کی فوراً گردن اڑا دی. ایک دن وہ محدث اپنی مسجد میں درس حدیث دے رہے تھے، طلبہ سب حاضر تھے، وہ بادشاہ مسجد میں آ گیا. اب وہ جو ہے وہ حضور تھا تو اس لیے پاؤں پھیلائے ہوئے تھے، اب وہ اپنا درس حدیث دے رہے تھے. جب وہ بادشاہ داخل ہوا وہ اسی طرح تشریف فرما رہے، اپنے کام میں لگے رہے. وہ بادشاہ آیا، کھڑا رہا، منتظر تھا کہ یہ میری طرف توجہ کریں گے، یہ عالم ربانی، لیکن وہ وہیں اپنے کام میں لگے رہے. ادھر طلبہ کے قلب کی حالت یہ ہوئی، انہوں نے کہا آج تو ہمارے استاذ کی خیر نہیں. انہوں نے اپنی کتابوں کو سمیٹا، اپنے کپڑوں کو سمیٹا کہ ابھی خون کی چھینٹے اڑیں گی اور ہمارے کپڑے اور ہمارے کتابیں اس خون سے رنگین ہوں گے. علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ عالم یہ تھا کہ بادشاہ کھڑا دیکھتا رہا، لیکن وہ اپنی جگہ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، اپنی جگہ تشریف فرما رہے. بس بادشاہ کے دل پر کیا ہوا کہ وہیں اس اللہ والے کے قلب میں، جو اللہ والوں کے قلب میں اللہ تعالی کی محبت اور عظمت ہوتی ہے، بلکہ صاف بات یہ ہے ان کے دل میں جو اللہ ہوتا ہے اس کے قلب کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ ہو وہ کسی سے ہیبت نہ ہو اور ڈرے گا. لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ کے دل پر ایک خوف طاری ہوا، وہ پلٹ کر چلا گیا اور اس کے دل میں عظمت آئی اس کی، ان اللہ والے کی، اس عالم ربانی کی. اس نے کیا کیا، پھر بعد میں اپنے منشی کو بھیجا، اپنے وزیر خزانہ کو بھیجا کہ جاؤ ان اللہ والے کی خدمت میں جا کر 1,000,000 اشرفیہ پیش کی، سونے کی اشرفیہ. اب وہ وزیر آیا، اس نے کہا جناب والا یہ آپ کی خدمت میں بادشاہ نے بھیجا ہے. آپ تصور کریں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت کیا چیز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو اپنے علم کا نور عطا فرماتے ہیں اس شخص کے قلب کی کیا حالت ہوتی ہے. آج ہم شکایت کرتے ہیں نا کہ صاحب یہ دیندار حضرات تو پیسوں سے بک جاتے ہیں، یہ فلاں جو ہے ان پر تو یہ مروب ہو جاتے ہیں، بادشاہوں سے، وزیروں سے، عمراء سے یہ مروب ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس زمانے میں بھی اور پہلے زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام گزرے ہیں کہ جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے، معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سلطان عزت عالم برکشت، کہ جس کے دل پر اللہ تعالیٰ، وہ سلطان عزت، عزت والا سلطان، عزت والا مالک، جس کے دل میں اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑتا ہے، جہاں سر بجے بے عدم درکشت، تو اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے پورا جہان، پوری دنیا اس کی نگاہوں کے آگے جیب عدم میں چلی جاتی ہے. یعنی اللہ کے سامنے، اللہ تعالی کی عظمتوں کے سامنے اس کو کچھ نظر نہیں آتا. آپ تصور کریں اگر کوئی 12 بجے کے سورج سے آنکھیں ملائے، اس کے بعد آپ اس کو 1,00,000 پاور کا ٹیوب لائٹ دکھا دیں اور بلب دکھا دیں، نظر آئے گا اس کو؟ جو لاکھوں پاور کے سورج سے نگاہ ملائے شمس بازگاہ 12 بجے کے سورج سے، اور اس کے بعد اس کو 1,00,000 پاور کا بلب نظر آئے گا؟ تو سوچو جس سورج کو روشنی دینے والا اللہ جس کے دل میں آ جائے، پھر اس کے بعد مخلوق اس کے دل میں آ سکتی ہے یا وہ مخلوق سے محروم ہو سکتا ہے؟ لہذا اس عالم ربانی کے اب جواب سنیے. اصل میں بات کیا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی وہ محبت اور عظمت نہیں ہے میرے دوستو. یہ جو ہم شکایت کرتے نا کہ صاحب وہ تو بک گیا، پیسے سے بک گیا، اور سورج سے بک گیا، چاند سے بک گیا، بادشاہوں سے بک گیا، وزارت سے بک گیا، مال و دولت سے بک گیا، ڈالر سے بک گیا اور ڈارلنگ سے بک گیا، شکایت کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دل خالی ہے ہمارا. اب اس عالم کا قصہ سنیے، اس کا جواب سنیے. اللہ اکبر. جب بادشاہ کے اس خاص مصاحب پہ سے اس نے جب وہ دولت پیش کی تو فرمایا جا کر بادشاہ سے کہہ دو ان الذي يمد رجليه لا یمت یدیہ, کہ جو شخص اپنے پیر کو پھیلاتا ہے پھر وہ اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتا. یہی وہ دولت ہے میرے پیارے دوستو, یہی وہ دولت ہے جو اللہ والوں کی جوتیوں سے ملتی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ یہی وہ دولت ہے جو اللہ والوں کی جوتیوں سے ملتی ہے. اور اسی کو استقامت بھی بول دیں آپ, یہ استقامت کی دولت ہے جو اہل اللہ کی صحبتوں سے ملتی ہے. لیکن اہل استقامت کی کہ کس کے ساتھ رہیں, وہ یہی کہ وہ خود بھی قائم ہو اور اپنے دوستوں کو بھی قائم رکھتا ہو. کیسے؟ نصیحتوں سے, سمجھانے سے, اور اس کے قلب کے اندر وہ نور ہو کہ اس کا اثر اس کے دوستوں کے قلب پر بھی پڑتا ہو, کہ جس سے وہ بھی گناہ سے بچنے اور اللہ تعالی کی محبت اور عصمت میں اپنی جان فدا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے. اب ایسے اہل استقامت مل جائے تو دو کام کرے. ایک بات کیا عرض کی تھی, ڈنڈا قریب ہونا چاہیے, تو پتا قربت ہونی چاہیے, قربت. اور قربت کے معنی کیا ہے؟ ان کی مجلسوں میں بیٹھے, ان کے پاس بیٹھے, ان کے ساتھ رہے, ایک رات گزارے, تین دن رہے, دس دن رہے, چالیس دن لگائے ان کے ساتھ. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, مرغی انڈوں پر 21 دن بیٹھتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے انڈے میں جان پڑ جاتی ہے اور اس سے چوزا نکل آتا ہے. فرمایا ایسے ہی اللہ والوں کی مرغی کے پروں کی گرمی سے انڈے میں جان آ جاتی ہے, اللہ والوں کی قلب میں جو اللہ تعالی کی محبت کی گرمی ہے اس سے جان میں جان آ جاتی ہے. اس لیے ساتھ رہے, ایک کام. اور دوسرا کام یہ کہ محبت کی رسی سے اپنے کو باندھ لے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اعتراضات بھی ہوں گے, بدگمانیاں بھی پیدا ہونے کی فکر کی جائے گی, کیونکہ شیطان اس بات کو بہت کرتا ہے کہ انسان اہل اللہ اور علماء کے بارے میں بدگمانیاں اور اعتراضات پیدا کرتا ہے کہ دیکھو انہوں نے تو ایسے کیا, اور فلاں کو دیکھو ایسے بٹھا کے کھلایا اور تمہیں تو لفٹ ہی نہیں کرائی جناب, اور دیکھو ہم گئے اور جناب دیکھو ہمیں تو کوئی وی آئی پی پروٹوکول ہی نہیں دیا. تو میرے پیارے دوستو اس طریقے سے وہ اعتراضات پیدا کرتا ہے, بدگمانی پیدا کرتا ہے مختلف انداز سے, یعنی میں ایک اس کی مثال دے رہا ہوں. تو محبت ہوگی نا, اگر محبت ہوگی وہ کہے گا کیا ہو, یہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. محبت عجیب چیز ہوتی ہے. جیسے اگر محبت پیدا ہو جائے پھر وہ اعتراضات اور بدگمانی کی پرواہ نہیں کرتا. تو یہ ہے استقامت سے رہنے کا نسخہ اور طریقہ. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو استقامت کی دولت عطا فرمائے. آخر میں چند بہت مختصرا ضروری بات, حاجیوں کے لیے حج کا زمانہ ماشاءاللہ آج 29 تاریخ ہے, بس 5-6 دن میں انشاءاللہ حاجی عازم حرمین ہو جائیں گے. ان حجاج کی خدمت میں ایک بات ہے, پہلی بات تو یہ کہ حج کے مسائل سیکھے. اللہ کے لیے بات کہتا ہوں کہ خدا کے لیے حج کے مسائل علماء سے یہیں سیکھ لیں, یا اگر حج کے مسائل نہیں سیکھنا مشکل لگتے تو کسی عالم کے ساتھ حج کریں, ورنہ کیا ہوگا, ساری دنیا جو کرے گی یہ بھی وہی کرے گا. ایک چھوٹی سی بات ہے, اب آپ تصور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیا آپ کی شان ہے, کیا آپ کی عظمت ہے. علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةُ مَنْ لَوْلَاهُ لَمْ تَخْلُقِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی دنیاوی حاجت اور ضرورت ہے تو دنیا آپ کو اپنے سامنے چکا سکتی ہے, اپنی طرف بلا سکتی ہے. فرماتے ہیں اللہ اوپر کیا عجیب محبت بھرا شعر ہے, فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اس بات کو, اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا آدم سے وجود میں نہ آتی, لہذا دنیا آپ کو اپنی طرف کیا بلا سکتی ہے.
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کیا ہے؟ دادا جب آپ کے پاس وہاں حاضری دے, وہاں ادب کا ایک مقام ہے وہ, اور واللہ یہ اللہ تعالی کا کرم اور احسان ہے اپنے بندوں پر کہ وہاں حاضری کی سعادت نصیب فرما دیتے. لیکن وہاں اس ادب کا مقام, اب اس ادب کے مقام میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ اب حاجی آج کل کیا کرتا ہے, کیمرہ نکالا سارا وقت بس بالکل ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کون سا کیمرہ مین چلا رہا ہے. اب آپ تصور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے, کتنی عظیم شخصیت, ذرا ڈی ایس پی کے سامنے جا کر کیمرہ نکال کے ذرا کرے نا, چار بچے رات کو الٹا لٹکا کر وہ بھی شلوار اتار کر, پیچھے کے مقام پہ وہ جوتے پڑیں گے کہ یاد رکھے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت یہی ہے, یہی ادب ہے. اب کعبہ شریف میں بیٹھ کر حاجی صاحب کیا کرتے ہیں, کعبہ شریف اور پیچھے مکہ ٹاور, نہیں وہ زمزم ٹاور, ایسے تصویر لیں کہ کعبہ شریف اور زمزم ٹاور کی تصویر ساتھ میں آئے, سبحان اللہ, یہ حاجی کا کام رہ گیا. اب وہاں پر ہمارے ایک دوست نے فون کیا, ابھی میں سفر پر تھا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, کہنے لگے کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ ہلٹن شریف میں ٹھہرا ہوں. کہنے لگے یہ ہلٹن شریف کہاں سے ہو گیا؟ میں نے کہا بھائی اصل میں آج کل حاجیوں کا حج ہلٹن کے بغیر قبول نہیں ہوتا اور زمزم ٹاور کے بغیر قبول نہیں ہوتا, اس لیے اس کا نام بھی اب بدل کے ہلٹن شریف رکھ دو اور زمزم ٹاور شریف رکھ دو. تو حاجی کا کیا عجیب حال ہے کہ کعبہ شریف کی تصویر لیتا ہے پیچھے زمزم ٹاور کے ساتھ, کہ ایسی تصویر اور زمزم ٹاور بھی نظر آئے, یہ حال ہے. سارا وقت کیمرے پہلے حاجی اس کی کیفیات کو اپنے دل میں اتارتا تھا تو عالم یہ ہوتا تھا کوئی کعبہ شریف کا نام لے, مدینہ شریف کا اس کے سامنے نام آئے, یہ حج کا زمانہ آتا تھا, حاجی چپکے چپکے بیٹھ کر روتا تھا کہ اللہ یہ وہاں جا رہا ہے, آپ نے مجھے سعادت نصیب فرمائی تھی, اس کو یاد آتی تھی. اب حاجی کے دل پر کوئی کیفیت نہیں, کیوں وہ نکالتا ہے, بلکہ اب کیا کرتے ہیں سیلفی بناتے ہیں اپنی, اللہ معاف کرے, ڈنڈے لگا کر وہ کیمرے کو, اب وہ ایک اس کے ایک سٹینڈ آتا ہے, ایسے ڈنڈے لگا کر ایسے اپنی تصویریں لیتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں جاتے ہیں وہاں کیا حال ہوتا ہے, تھوڑا بہت رش ہوتا ہے. اب آپ بتائیے وہ ادب کا مقام, وہ ادب کی چاہ, جہاں پر بڑے بڑے اکابر, بڑے بڑے علماء, اولیاء اللہ کا یہ حلم ہوتا تھا کہ وہ ڈر رہے ہوتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چہرے کو پھیر لیں یا ہمیں یہاں سے نکال نہ دیا جائے. حضرت سید کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ, یہ بڑے پیر صاحب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگ ہیں, آپ تصور کریں اتنی بڑی شخصیت تھے کہ 80,000 تو حضرت کے خلفاء تھے, سید کبیر احمد رفاعی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں سے تھے. ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایسی مشتاقانہ اور ایسی تڑپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک روزہ مبارک سے باہر آ گیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا بوسہ دیا. اور اس زمانے کے علماء اور اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر آیا, سورج نکلا ہوا تھا, سورج کی روشنی مان پڑ گئی, ایسا روشن آپ کا دست مبارک تھا. اب آپ تصور کریں کہ جس شخص کو اتنی بڑی نعمت ملے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک روزہ مبارک سے جس کے لیے خاص طور پر باہر آ جائے اور جس کا وہ بوسہ دے, اس کے قلب کی کیا کیفیت اور حالت ہوگی, اگر ہمیں مل جائے تو ہمارا تو دماغ خراب ہو جائے. اب سید صاحب کو دیکھیے, سید کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ, بوسا دیا اور جا کر مسجد کے دروازے پر لیٹ گئے. اب جتنے لوگ تھے, عام لوگ جو لوگ تھے, سب ان کے اوپر پاؤں رکھ رکھ کے گزر رہے. کیوں؟ تاکہ اپنے نفس کو مٹائیں کہ تجھے کتنی بڑی نعمت ملی, تو اے نفس تو اس قابل نہیں تھا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی. تو اس زمانے کے ایک بزرگ تھے, ان کے ایک مریض نے ان سے پوچھا کہ حضرت, جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر آیا اور سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ نے اس کا بوسا لیا, تو آپ کو رشک نہیں آیا؟ تو بزرگ نے کیا فرمایا, فرمایا ہماری کیا بات کرتے ہو, اس وقت آسمان پر فرشتے بھی رشک کر رہے تھے. پھر اس نے پوچھا کہ حضرت ایک بات تو بتائیے کہ جس وقت سید کبیر احمد صاحب اب لیٹ گئے اور سب لوگ ان کے اوپر چل رہے تھے, تو کیا آپ بھی ان کے اوپر چلے؟ تو کانوں کو ہاتھ پکڑا اور رونے لگے اور رو کر فرمایا, وہ لوگ تو نادان تھے, حضرت کو پہچانتے نہ تھے, اگر ہم یہ کام کر لیتے نا تو ہمارا سب کچھ چھن جاتا. یہ حالت تھی ان حضرات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے, اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آپ کے سامنے جاتے تھے. تو جب حاجی حج کو جائے تو میرے پیارے دوستو, اللہ کے لیے مسائل سیکھے, آداب سیکھے, مسائل سیکھے. اتنی محنت کر کے, اپنے وقت کو لگا کر, اتنا لاکھوں روپیہ لگائے, مشقت کا سفر ہے, کتنا ہی وی آئی پی ڈیلیکس پیکج لے لے, حج کی مشقت مشقت ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. بڑے بڑے وی آئی پیوں کو لٹا دیتا ہے, کتنے ہی گدے صوفے ایئر کنڈیشن جگہ جگہ لے کر چلے جاؤ, لیکن میرے پیارے دوستو یہ حج بڑے بڑوں کو لٹا دیتا ہے. یہ ہے مشقت کا سفر. تو مشقت کا سفر, لاکھوں روپیہ انسان لگا رہا ہے, اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہے, اپنے آرام کو چھوڑ رہا ہے, اپنے بیوی بچوں سے دور ہے, اپنے تجارت اور کاروبار کی قربانی دے رہا ہے, پھر وہاں جائے خالی حسین بچی, جو لوگوں نے کیا وہی ہم نے کیا. خدا کے لیے, یہ بات میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے مسائل سیکھے, خدا کے لیے مسائل سیکھے, تاکہ سیکھے کہ طواف کیسے کرنا ہے, استلام کیسے کرنا ہے, طواف کے آداب کیا ہیں, حج کے, سعی کے, منا, مزدلفہ, ان کے آداب کو اور مسائل کو سیکھے. اور دوسری اہم بات یہ کہ عبادت کی عادت یہاں سے ڈالے, پاکستان سے عبادت کی عادت ڈالے یا اپنے وطن سے عبادت کی عادت ڈالے, کیونکہ اگر یہاں عبادت کی عادت نہیں ہوگی وہاں جا کر عبادت نہیں کرے گا. منا میں بیٹھ کر بھی اب موبائل پہ واٹس ایپ چل رہا ہے. اب آپ بتائیے کتنی بے ادبی ہے کہ اللہ معاف کرے ہمارے لوگوں کو, موبائل رکھا ہوا ہے, آئی ایم او چلا دیا, آئی ایم او چلا دیا, کہا حجر اسود آ گیا, لے بوسا لے. عجیب سموسا کھلا رہے ہیں یہ لوگ بھی, ایسے ایسے حال ہیں. اور پھر آئی ایم او چلا دیا, لے روزہ پاک آ گیا پڑھ. کیا بے ادبیاں ہیں یہ. تو اس لیے مسائل سیکھے اور عبادت کی عادت ڈالے. اگر یہاں عبادت کی عادت ہوگی تو وہاں عبادت کرے گا, ورنہ بازاروں میں گھومتا رہے گا یا وقت ضائع کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اور بھی حج سے متعلق گزارشات تو بہرحال اور بھی ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کیا اور مہربانی کا معاملہ فرمائے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت کی دولت عطا فرمائے. یا اللہ ذوق شریعت عطا فرما, ذوق عبادت عطا فرما, ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں جو رمضان شریف کو اللہ اپنے کی نعمت ہمیں عطا فرمائی اور اس میں جو تلاوت, ذکر, عبادت, روزے کی توفیق عطا فرمائی اس کو قبول فرما. یا اللہ حرمین شریف کی حاضری والوں کی حاضریوں کو قبول فرما, ہمارے اندر عاجزی اور تواضع عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اپنی اطاعت و فرما برداری والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دیجئے, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو رزق حلال
عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما، ہمارے بیماروں کو، ہم سب کو ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، اہل حاجت کی حاجت روائی فرما، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں جو ہمارے پیارے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کی مغفرت بے حساب فرما، درجات کو بلند فرما، رحمت نازل فرما، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، ذوق شریعت اور ذوق سنت عطا فرما، شریعت و سنت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے اور سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، اپنے فضل اور مہربانی کو ہم سب پر عام فرما، تام فرما، تمام فرما، یا اللہ ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں ملکوں کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے دین کے جملہ خادموں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کے اپنے کرم سے حفاظت فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی، اخلاقی ترقی کا، اور یا اللہ آخرت کے شوق کا، اور یا اللہ دینی شوق کا ذریعہ بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے